السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
امریکی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات میں شرکت کے علاوہ دو طرفہ تعلقات پر پاکستانی قائدین سے بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے پر نریندر مودی کا خیر مقدم کیا اور باہمی رشتوں میں استحکام کے لیے 4 نکات پیش کیے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
فرانس، جہاں پچھلے ہفتے پیرس میں ہلاکت خیز دہشت گرد حملہ ہوا تھا، حساس مقامات پر سیکیورٹی میں اضافے کے لیے 10,000 فوجی تعینات کر رہا ہے۔ اور انڈونیشیا میں حکام نے کہا ہے کہ ایئر ایشیا کی تباہ ہونے والی پرواز 8501 کے ملبے سے ڈیٹا ریکارڈر اور وائس ریکارڈر مل گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشرقی سرحد پر بھارت اور پاکستان کشیدگی اور پاک افغان تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ پیر کے روز ہی امریکی کمانڈر جنرل آسٹن نے پاک آرمی چیف راحیل شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری پیر کو اسلام آباد پہنچے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات میں شرکت کے علاوہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ جان کیری وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے علاوہ ان کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ہمراہ اسٹریٹجک مذاکرات کی قیادت بھی کریں گے۔ اسلام آباد آمد کے بعد وزیر خارجہ جان کیری نے سرتاج عزیز سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق اگست 2013 میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کی بحالی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان وزرائے خارجہ کی سطح پر ہونے والا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ماضی میں مغرب کو یہ تحفظات رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں تو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں ایسا نہیں کیا جا رہا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کا آغاز کر رکھا ہے، یہ امر امریکی وزیر خارجہ کے لیے بھی باعث اطمینان ہوگا۔
ضرب عزب نے بہت ہی اپنا اسمارٹ اور بڑے اچھے سکسیسز دی ہیں، ہمارے دوست ممالک تو سب اس کو بشمول امریکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو اپریشیٹ کریں گے اور پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس کو اکنالج کریں گے۔ وہ مالی قربانیاں بھی ہیں اور وہ جانی قربانیاں بھی ہیں، اور انہوں نے فون کے اوپر بھی، ان کے پریزیڈنٹ نے بھی اور سینیٹر کیری نے بھی، جب ہمارا پشاور کا واقعہ ہوا تھا اس پہ انہوں نے افسوس اور انہوں نے اپنی سمپتیز اظہار ہمدردی کی تھی، اور میں بہت شور ہوں کہ ابھی بھی وہ ان چیزوں کو دوبارہ ریٹریٹ کریں گے۔
ادھر امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل لوئڈ جے آسٹن نے راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں سلامتی سے متعلق دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گزشتہ سال نومبر میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اعلی عسکری کمانڈروں بشمول جنرل لوئڈ جے آسٹن سے ملاقات کے علاوہ صدر اوباما کی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں اور اراکین کانگریس سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ پاکستان اور اس کی فوج کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پاکستان اور امریکہ کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اور اس کے خلاف جنگ جاری رکھنا خود پاکستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ ان کے بقول پاکستانی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون اور پھر قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں اکتوبر سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جبکہ پشاور میں اسکول پر طالبان جنگجوؤں کے حملے کے بعد ملک بھر میں دہشت گردوں اور ان کے لیے ہمدردیاں رکھنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت کا دورہ مکمل کر لیا ہے. انہوں نے اقتصادی شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے سلسلے میں بھارت کی تعریف کی. امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے معیشت میں تیزی لانے کے لیے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا. انہوں نے ایسے چار نکات بھی پیش کیے جن پر کام کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. یہ نکات ہیں ماحولیات میں تبدیلی, دفاع, غیر فوجی جوہری توانائی اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں تعاون. انہوں نے پیر کے روز گجرات کے گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجرات عالمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے دور حکومت میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکی کمپنیاں بھارت میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں. صدر براک اوباما جب اس ماہ کے اواخر میں بھارت آئیں گے تو توقع ہے کہ مذکورہ نکات پر تبادلہ خیال ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ صدر اوباما بھارت کی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے کے سلسلے میں بہت پرجوش ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عہدہ صدارت کے دوران بھارت کا دو بار دورہ کرنے والے وہ پہلے امریکی صدر ہوں گے. جان کیری نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ دہشت گردی مخالف لڑائی کو تیز کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ تبادلہ خیال میں باہمی تعلقات, اقتصادی رشتوں میں پیش رفت اور صدر اوباما کے دورے کے بارے میں گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ بھارت میں امریکی سرمایہ کاری 2.4 بلین ڈالر سے بڑھ کر 28 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح امریکہ میں بھارت کی سرمایہ کاری بھی 3 بلین ڈالر سے 9 بلین ڈالر تک جا پہنچی ہے. جان کیری نے کہا کہ اس اجلاس میں شرکت سے بہت متاثر ہوئے, جہاں انہوں نے بہت سی کمپنیوں کے سی ای او اور بزنس رہنماؤں سے ملاقات کی. دریاسنا جان کیری جب اپنا دورہ مکمل کر کے واپسی کی غرض سے ایئرپورٹ جا رہے تھے تو ان کے قافلے کو ایک معمولی حادثہ پیش آ گیا. دو کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں جس میں دونوں کاروں کو ہلکا نقصان پہنچا, مگر نہ تو جان کیری کو کوئی چوٹ آئی اور نہ ہی عملہ کے کسی شخص کو. اس کے بعد ان کا قافلہ پھر ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ایسے میں جب موسم سرما کی معمول سے زیادہ تعطیلات کے بعد پاکستان بھر میں اسکول کھل گئے ہیں, گزشتہ ماہ دہشت گردی کا شکار ہونے والے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں بھی 27 دنوں کے بعد کلاسوں کا آغاز ہو گیا ہے. 16 دسمبر کو یہاں دہشت گردوں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 133 طالب علموں سمیت 150 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا تھا. متاثرہ اسکول میں حادثے کے بعد پہلی اسمبلی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی شریک ہوئے. تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق.
پاکستان میں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد پیر کو اسکول دوبارہ کھل گئے اور حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے انتظامات خاصی حد تک بڑھا دیے گئے ہیں. گزشتہ ماہ پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کے بعد سلامتی کے خدشات کے باعث اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات نہ صرف مقررہ وقت سے پہلے کر دی گئی تھیں بلکہ بعد میں ان میں توسیع بھی کر دی گئی اور اس دوران تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے انتظامات کو بڑھایا گیا. پشاور کا آرمی پبلک اسکول جب دوبارہ کھلا تو فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں طالب علموں اور ان کے والدین کے استقبال کے لیے موجود تھے. انہوں نے اسکول کی اسمبلی میں شرکت کی اور کہا کہ بچے پرعزم ہیں اور اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آرمی پبلک اسکول کے کچھ بچوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ کسی بھی خوف کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو نہیں رکنے دیں گے.
ان دہشت گردوں سے نہ ڈریں اور قلم کے ذریعے ان کو جواب دیں.
بالکل, میں بہت خوش ہوں یہاں پر آ کے, کیونکہ اس میں خوف کی کوئی بات نہیں. ہمارے سارے دوست ہیں اور اپنے ٹیچرز کو دیکھ کے ہم بہت خوش ہو گئے ہیں.
خوف نہیں آ رہا, ہم تو آئے ہیں کہ جن لوگوں کو آرمی میں نہیں جانا تھا وہ بھی آرمی میں جائیں گے اور اپنے ان دوستوں کا بدلہ لیں گے.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں صبح کی اسمبلی کے بعد طالب علموں کو چھٹی دے دی گئی. توقع ہے کہ باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ منگل سے شروع ہو سکے گا. ادھر ملک کے دیگر حصوں میں بھی تعلیمی سلسلہ پیر کو دوبارہ شروع ہو گیا. حکام کے مطابق اسکولوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے, تاہم بچوں کی حاضری پہلے دن کم رہی, لیکن بعض اسکولوں میں سیکیورٹی کے مطلوبہ انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی. اسکولوں کی بیرونی دیواروں کو بلند کرنے اور مسلح محافظوں کو تعینات کرنے کے علاوہ ایسا انتباہی نظام بھی وضع کیا گیا ہے جس سے کسی بھی ہنگامی صورت میں فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کی اطلاع دی جا سکے گی۔ پشاور اسکول پر ہوئے حملے کے بعد ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے۔ فوج نے جہاں شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے، وہیں ملک میں 6 سال سے موت کی سزا پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب تک دہشت گردی کے جرم میں سزا پانے والے 10 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
فرانس، جہاں پچھلے ہفتے پیرس میں ہلاکت خیز دہشت گرد حملہ ہوا تھا، حساس مقامات پر سیکیورٹی میں اضافے کے لیے 10,000 فوجی تعینات کر رہا ہے۔ وزیر دفاع ژان لے دریا نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ فوجی منگل کی شام سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر داخلہ برنارڈ کازینوف نے بتایا کہ ان میں سے تقریباً آدھے فوجی فرانس کے 717 یہودی اسکولوں کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے یہ بیان صدر فرانسوا اولا کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات پر کابینہ کے اجلاس کے بعد دیا۔ پیر کے روز امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اعلان کیا کہ وہ شدت پسند تشدد کے انسداد کے لیے بات چیت کے غرض سے جمعرات اور جمعے کو فرانس کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس اور ایف بی آئی فرانسیسی تفتیش کاروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب پرتشدد انتہا پسندی پر مذاکرات کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی اختتام ہفتہ فرانس پہنچ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کرس ہینس کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی تفصیلات سماعت فرمائیے۔
فرانس اپنے دارالحکومت پیرس پر دہشت گرد حملوں کے بعد سیکیورٹی میں اضافہ کر رہا ہے اور حساس مقامات پر 10,000 سے زائد ٹروپس تعینات کیے جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع جوائیو نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ یہ سپاہی منگل کی شام اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ وزیر داخلہ بہانا کازنوو نے بتایا کہ نصف فوجی فرانس میں یہودیوں کے 717 اسکولوں پر تعینات ہوں گے۔ کابینہ کے وزراء نے ان خیالات کا اظہار صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ اجلاس کے بعد کیا، جس میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی اس ہفتے کے آخر میں فرانس پہنچ رہی ہیں، جہاں وہ انتہا پسندانہ تشدد سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مسلح دہشت گردوں کی 3 دن کی کاروائیوں میں 17 افراد کی ہلاکت کے بعد بین الاقوامی برادری فرانس کے شہریوں اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ مختلف مذاہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے تقریباً 4 ملین یعنی 40 لاکھ افراد اتوار کو پیرس کی سڑکوں پر جمع تھے، جہاں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس عظیم و شان اجتماع میں بین الاقوامی نمائندگی بھی شامل رہی، لیکن یہاں موجود تمام افراد دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے اپنے اپنے مذہب کے ساتھ وابستگی پر تفخر کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں یہودی، مسلمان، کیتھولک یا صرف فرانسیسی شہری کی حیثیت سے انسانوں کا ایک سمندر موجود تھا۔
Aujourd'hui, c'est pas une question d'être français ou pas, c'est une question de la démocratie, de la liberté d'expression. Je pense qu'on le voit avec tous les
مظاہرے میں شریک ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ ہم فرانسیسی ہیں یا نہیں، سوال جمہوریت اور آزادی اظہار سے متعلق ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو، فلسطینیوں کے صدر محمود عباس، برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون اور جرمن چانسلر انگلا مارکل بھی اس مارچ میں شریک تھے۔ نیتن یاہو نے پیرس میں گرینڈ سیناگاگ میں گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی شہریوں بشمول مسلمانوں کے سب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہودیت مخالف دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تمام اسرائیلی شہری، بھلے وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، بلا تخصیص فرانسیسی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرانس کے صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے یہودیت مخالف اقدامات اور دہشت گردی کے خلاف جس مضبوط موقف کا اعادہ کیا گیا ہے، میں اس کو بھرپور سراہتا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پیرس کی سپر مارکیٹ کے حملے کے دوران ایک یہودی خاندان کو بچانے والے مسلمان ملازم کی بھی تعریف کی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس تنقید کو مسترد کیا ہے کہ فرانس میں ہونے والی یکجہتی ریلی میں نہ ہی انہوں نے اور نہ ہی دوسرے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ امریکی میڈیا کے کچھ ذرائع نے سوال کیا تھا کہ اتوار کے روز کی اس ریلی میں، جس میں دنیا کے تقریباً 40 لیڈروں نے شرکت کی، کوئی سینئر امریکی وفد کیوں شریک نہیں ہوا۔ فرانس میں امریکی سفیر اور وزارت خارجہ کی یورپ میں اعلی سفارتکار وکٹوریا نولینڈ ریلی میں شرکت کرنے والی امریکہ کی سب سے اعلی لیڈر تھیں۔ پیرس میں دو دہشت گرد حملوں کے پس منظر میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں توجہ اس بات پر مرکوز ہوگی کہ انتہا پسندی کے تشدد کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اسے کس طرح روکا جائے۔ وائس آف امریکہ کے لیے وکٹر بیٹی کے رپورٹ کے مطابق اٹرنی جنرل ایرک ہولڈر نے، جنہوں نے اتوار کو پیرس میں سیکیورٹی حکام سے ملاقات کی تھی، کہا ہے کہ اس طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کریں۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ 18 فروری کو ہونے والے سربراہ اجلاس میں پرتشدد انتہا پسندوں اور ان کے حامیوں کو شدت پسندی پھیلانے، لوگوں کو بھرتی کرنے اور پرتشدد سرگرمیوں کے ارتکاب کے لیے افراد یا گروپوں کو مائل کرنے سے روکنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنس نے کہا ہے کہ کینیڈا کے شہر آٹوا، سڈنی آسٹریلیا اور فرانس کے شہر پیرس میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے سبب ایسی کوششیں ناگزیر ہو گئی ہیں۔ سربراہ اجلاس میں ان ممالک کے تجربات پر بھی توجہ دی جائے گی جو ایسے حملوں کو روکنے اور غیر ملکی جنگجوؤں کی بھرتی کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے اتوار کو اے بی سی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے اس سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے یورپی وزراء سے درخواست کی ہے۔
So that we can come up with a way in which we can deal with the root causes of what it is that attracts these.
اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا لائحہ عمل تیار کر سکیں جس میں ہم ان وجوہات کا سدباب کر سکیں جو نوجوانوں کو ان نام نہاد نظریاتی، ان منفی سوچ کے حامل گروپوں کی جانب راغب کرتی ہیں۔ اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا کہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مختلف ملکوں کے درمیان معلومات کا تبادلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
One of the things that we have certainly gleaned from these interactions is there's a greater need for us to share information.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیرس میں ملاقاتوں کے بعد جو بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کی آپس میں معلومات کے تبادلے کی اشد ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ اس طرح کی معلومات کے تبادلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ہم ان خطرات سے بہت آگے کھڑے ہوں۔ کوئی ایک قوم دہشت گردی کو وقت سے پہلے نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ اپنی سرحدوں کے اندر بھی۔ جوناتھن شانزر امریکہ کے محکمہ مالیات میں ٹیررزم فائنانس کے تجزیہ کار رہے ہیں، اور اب وہ واشنگٹن میں قائم ادارے ڈیفنس آف ڈیموکریسی کے نائب صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی کوششیں 9/11 کے بعد شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے بقول پیرس میں ہونے والے حالیہ واقعات پر بظاہر اوباما انتظامیہ دہشت گردی کے نئے خطرات پر توجہ مرکوز کرتی نظر آ رہی ہے۔
And I think probably another important thing to note here is
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا بہت قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے، اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح موضوع تراشا گیا ہے وہ بھی کسی حد تک پریشان کن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے پرتشدد انتہا پسندی کہنا اور اس نظریے کا نام نہ لینا جو اس تشدد کو جنم دیتا ہے، میرے خیال میں ہمارے لیے آخر مددگار نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ چیز ہمیں وہاں لے جائے گی جہاں ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ شینزر کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے ہی معلومات کے تبادلے کے دو طرفہ اور کثیر طرفہ اہم تعلقات کا حامل ہے۔ ادھر اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر کا مزید کہنا تھا کہ اس بارے میں تسلی بخش شواہد نہیں ہیں کہ پیرس حملوں میں القاعدہ کا ہاتھ ہو۔ ان کے بقول گزشتہ 10 برسوں کی کاروائیوں میں القاعدہ کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ سامعین، فرانس میں اس وقت 104,000 پاکستانی ہیں، انہیں کس قسم کے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ پیرس میں پاکستانی سفیر غالب اقبال کہتے ہیں،
اٹس انفارچونیٹ کہ فرانس جیسی جگہ پہ یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ میرے خیال میں آئی تھنک اٹس پری میچور، جی اس وقت تو پری میچور ہے یہ کچھ بھی کہنا، کیونکہ ابھی تک تو ایسی چیز سامنے نظر نہیں آئی۔ آف کورس ریئیکشن تو ہر طرف ہوا ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ پاکستانیوں کے اوپر کچھ ہوا، بیکاز مائی جاب از ٹو لک آفٹر دا پاکستانیز اونلی۔ وہ تو ہم لوگوں نے پہلے دن بات کی ہے اور اسی دن ہم لوگوں نے تمام ان سے گفتگو بھی کی ہے، لیکن دے انڈرسٹینڈ کہ جی آؤٹ آف 1.67 بلین مسلمز دس ہیز بین ڈن بائی 3 پیپل۔
ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، تو پاکستانی سفارت خانے نے اس سلسلے میں کوئی انتباہ جاری کیا ہے، اور آپ لوگوں کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟
میں نے کل بلایا ہے تمام کمیونٹی کے جو یہاں کے جو مختلف ایسوسیشنز کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ، اباؤٹ 25-30 جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کل 3 بجے میری میٹنگ ہے، اس میں وی ول ڈسکس اٹ تھریڈ بیئر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ واٹ از گڈ فار دیم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایڈوائز دیم کہ کیا کیا کریں اور کیا چیزوں کو اوائڈ کریں۔ پرائیورٹی سب سے پہلی تو یہ کہ جی لائک اگر ایک پاکستانی اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری طرح سے یہاں سیکیورٹی ملے, اور اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں مل رہی اور وہ پریشان ہے کسی وجہ سے تو میری ذمہ داری بنتی ہے ان ایڈیشن ٹو دیٹ پرسنز اون ریسپانسبلٹی کہ وہ اپنے علاقے کے ایم پی کے پاس جائے, میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں یہاں کی حکومت کے پاس جاؤں, منسٹری آف انٹیریئر سے بات کروں, فورن آفس سے بات کروں کہ جی ان لوگوں کو ایک خوف پیدا ہو گیا تو ان لوگوں کو ایڈیکویٹ سیکیورٹی دیں اور اس چیز کو ایڈریس کریں, اور کسی نہ کسی طور پہ جو اس قسم کی اتھارٹی ہے جو کہ ان کی انٹیریئر کی منسٹری کے ہوں یا فورن افیئرس کے ہوں یا لوکل اتھارٹیز ہوں یا چیفس ہوں پولیس کے, دے شوڈ کم اینڈ ایڈریس دا کمیونٹی اینڈ ٹیل دیم کہ جی آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور آپ اتنے ہی فرانسیسی ہیں جتنے دوسرے ہیں.
بہت بہت شکریہ غالب اقبال صاحب وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا. گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. بیان میں انسانی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی جانب سے فرانس کی حکومت اور فرانسیسی عوام سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. انڈونیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ایئر ایشیا کی تباہ ہونے والی پرواز 8501 کے ملبے سے ڈیٹا ریکارڈر اور وائس ریکارڈر مل گئے ہیں. انہیں بلیک باکس بھی کہا جاتا ہے. حکام کے مطابق حادثے کے بعد یہ دونوں اہم آلات جدا ہو گئے تھے. ڈیٹا اور وائس ریکارڈر کے ملنے سے 28 دسمبر کو اس طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی وجوہات جاننے میں مدد مل سکے گی. جہاز پر سوار تمام 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو دارالحکومت جکارتا لے جایا جائے گا, جہاں پر ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے 2 ہفتے لگیں گے. امریکی حکومت نے بتایا ہے کہ کیوبا نے 53 سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. یہ اقدام اس وعدے کا حصہ ہے جس میں پچھلے مہینے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا گیا. امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ کیوبا کی حکومت نے چند زیر حراست افراد کو کیوبا میں سیاسی اور سماجی اصلاحات کے فروغ میں مدد کے لیے روک لیا. امریکہ نے انسانی حقوق گروپ سے مشورے کے بعد کیوبا حکومت سے ان قیدیوں کے ناموں پر تبادلہ خیال کیا ہے. واشنگٹن اور ہوانا نے سن 2014 کے اختتام پر ایک ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک عشرے سے زیادہ تعطل کو ختم کرتے ہوئے سفارتی تعلقات بحال کر دیں گے. جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہائی نے کہا ہے کہ غیر مشروط طور پر وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں پیر کے روز کہا کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وہ کسی سے بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں. پارک نے کہا کہ میرا موقف تقسیم کے درد کو کم کرنا اور پرامن طور پر اتحاد کو مکمل کرنا ہے. میں کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس سے مدد مل سکتی ہے تو وہ بغیر کسی پیشگی شرط کے سربراہی ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں. لبنان پولیس نے ایک بدنام قید خانے پر دھاوا بول دیا جس کا نشانہ وہ قیدی تھے جو عہدیداروں کے مطابق ہفتے کے روز طرابلس میں مہلک بم حملے میں ملوث تھے. پیر کے روز مشرقی بیروت میں رومیا کے پرہجوم قید خانے کے اوپر ہیلی کاپٹر منڈلاتے رہے, جبکہ جیل کے اندر پولیس نے بہت سے قیدیوں کو دوسرے حصے میں منتقل کر دیا. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پی کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی. تفصیلات فکر و فن.
پوچھے میرا نام اور پتا رسموں کو رکھ کے پرے, چار قدم بس چار قدم چل دو نا ساتھ میرے.
بالی ووڈ کی مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی فلم پی کے جب سے ریلیز ہوئی ہے باکس آفس کے کیش رجسٹر کی کھٹا کھٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور یہی وجہ ہے کہ پی کے نے بالی ووڈ کی تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم کا اعزاز حاصل کر لیا ہے.
ون مور اس دوست کے لیے, اس کا نام پی کے.
بھاگی بھاگی زندگی رے پیچھے پیچھے میں چلی رے, نئی راہ نئے نئے موڑ, انجانی گلی میں ملا آوارا سا بنجارا سا ٹنگا ٹنگا.
بھارت کے ایک اخبار کے مطابق عامر خان اور انوشکا شرما کی پی کے نے مجموعی طور پر 400 کروڑ سے بھی زیادہ کا حصہ 3 ہفتوں کی مدت میں عبور کر لیا اور اگر فلم کے لیے لوگوں کا کریز اسی طرح جاری رہا تو فلم بہت جلد 500 کروڑ کے جادوئی ہندسے تک پہنچ کر مزید ایک نئی تاریخ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔
ارے پہچانے نہیں کام کا، ہم پی کے ہوں پی کے۔
نمونہ، نمونہ سمجھتے ہو نا، سیمپل، سیمپل تھا وہ، غلطیاں سدھارنے کی عادت تھی اسے۔ ہیڈ لائٹ سی آنکھیں تھیں اور فلائنگ ساسر جیسے کان، اس کے سترنگی کپڑے اور اس کا اترنگی ڈانس، پان دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ کہتا تھا شہر کے ہر برج پر ہوتے ہیں اے ٹی ایم، جتنے پیسے چاہیے نکال لو۔
بھارت میں پی کے خلاف ہونے والا احتجاج بھی فلم کی مقبولیت پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ عامر خان کی چاہت اور انوشکا کی کشش فلم بینوں کو سینما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔
پھر بھی سوچ لیا ہوں من میں ایک بار تو اس جیون میں،
کر لے بیسٹ آف ٹائم، کرنا ہے بیسٹ آف ٹائم، I want to press my time، I love this۔
بھارت میں فلم کے 3 ہفتوں کے باکس آفس کلیکشنز 300 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ انہی اعداد و شمار نے پی کے کو بھارتی سینما کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بنا دیا ہے۔
لوگوں نے نہ اس کو سمجھا نہ اس کے طریقے، جتنا عجیب تھا وہ اتنا ہی دل کے قریب تھا۔ میرا دوست، نام تھا پی کے۔
اوورسیز میں پی کے اب تک 150 کروڑ سے زیادہ کما چکی ہے، جبکہ بھارت میں فلم کا باکس آفس کلیکشن 320 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اوورسیز میں کمائی کے لحاظ سے پی کے عامر خان ہی کی 2 فلموں دھوم 3 اور 3 ایڈیٹ سے ابھی پیچھے ہے۔
تم سا ملے جو کوئی رہ گزر، دنیا سے کون ڈرے، چار قدم کیا ساری عمر، چل دوں گی ساتھ تیرے۔
دن کچھ کہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
بس چار قدم چل دانا ساتھ میرے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان خواتین میں جو کسی صدمے سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ سے متعلق ایک نفسیاتی بیماری پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں، ان میں ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 22 سال پر محیط یہ تحقیق 50,000 خواتین پر کی گئی، ان میں سے 3,000 سے زیادہ خواتین ذیابیطس 2 میں مبتلا ہوئیں۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جن خواتین میں نفسیاتی بیماری یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی علامات پائی گئیں، ان میں ان خواتین کی نسبت جو کبھی کسی صدمے سے دوچار نہیں ہوئی، ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکانات 2 گنا زیادہ تھے۔ نیو یارک میں اسکول آف پبلک ہیلتھ آف کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک ایپیڈیمیولوجسٹ کرسٹن کانن کہتی ہیں کہ جو خواتین ذیابیطس میں مبتلا ہوئیں، انہیں کسی نہ کسی شکل میں ماضی میں صدمے سے گزرنا پڑا تھا۔
They've experienced child abuse, interpersonal violence, meaning domestic violence, other events included death.
یہ خواتین بچپن میں جنسی زیادتی، آپس میں لڑائی جھگڑوں یعنی گھریلو تشدد کے صدمے سے گزری تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو دیگر قسم کے صدمات، مثلاً بچے کی ہلاکت، اسقاط حمل یا پھر قدرتی آفات جیسی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ کانن مزید کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یعنی پی ٹی ایس ڈی میں مبتلا خواتین کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جو ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ کانن کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران دماغ اور جسمانی صحت کے مابین روابط سے متعلق ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔
We're really learning that the mind and the body are not separate. In our medical system, we treat...
ہم سیکھ رہے ہیں کہ دماغ اور جسم جدا نہیں ہے۔ ہم ذہنی امراض کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے یہ جسمانی بیماریوں، مثلاً ذیابیطس اور امراض قلب سے مختلف ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسم اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دماغ جسم کو اور جسم دماغ کو متاثر کرتا ہے. اور اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بیک وقت کیسے کیا جا سکتا ہے. کونن کہتی ہیں کہ وہ فوجی جو جنگوں میں حصہ لینے کے بعد پی ٹی ایس ڈی میں مبتلا ہوں، ان میں بھی ذیابیطس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. سامین، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا خواتین میں ذیابیطس کے امکانات سے متعلق یہ نئی تحقیقی رپورٹ جرنل جامعہ سائیکیٹری میں شائع کی گئی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسلام آباد میں ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے. کیری تقریباً ایک ہفتے کے دورے میں یورپ کے کئی مقامات پر رکیں گے، لیکن پیر کے روز ان کے پاکستان کے دورے کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. جمعے کے روز محکمہ خارجہ کی سینئر عہدیدار نے کہا کہ کیری کے پاکستان کے دورے میں توجہ پاک امریکہ آئندہ وزارتی اجلاس کے انعقاد پر ہوگی. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں اسکرد پسندوں نے لورالائی کے ضلع میں ایک چوکی پر حملے میں نیم فوجی دستوں کے سات اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم سات سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. مقامی عہدیداروں کے مطابق دو درجن سے زائد شدت پسندوں نے لورالائی کے علاقے میختر میں فرنٹیئر کور کی ایک چوکی پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں کم از کم سات سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا. حملے کے بعد عسکریت پسند موقع سے فرار ہو گئے، لیکن ایف سی کی جوابی فائرنگ سے متعدد حملہ آور زخمی بھی ہوئے. علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے اور عسکریت پسندوں کی تلاش کی جا رہی ہے. مسلح افراد روزانہ کی بنیاد پر ایف سی کے ساتھ کام کرنے والے پانچ افراد کو بھی اغوا کر کے لے گئے تھے، جن میں سے دو کو بعد میں چھوڑ دیا گیا. لیویز حوالدار عبدالحلیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضلع لورالائی اور ضلع جوب کے سرحدی حدود میں چچالو کے مقام پر صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب سے مبینہ دہشت گردوں کے ممکنہ داخلے کو روکنے کے لیے پہاڑی علاقے میں لیویز کی ایک چیک پوسٹ ایف سی کے زیر استعمال تھی. انہوں نے بتایا کہ ایف سی کے اہلکار جب معمول کی گشت ختم کر کے چیک پوسٹ پر پہنچے تو تقریباً 25 مسلح افراد نے ان پر خودکار ہتھیاروں سے ہندہ دند فائرنگ کی. وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے ایف سی اہلکاروں پر عملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خاتمے کے عزم کو دہرایا ہے. پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر طالبان جنگجوؤں کے حملے کے بعد صوبائی حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر فرنٹیئر کور نے ایک درجن سے زائد آپریشن کیے، جس میں کلدم تحریک طالبان پاکستان صوبہ بلوچستان کے سربراہ نجم الدین سمیت ایک درجن سے زائد افراد مارے گئے ہیں. انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. شورش پسندی کے شکار صوبہ بلوچستان میں اس سے قبل بھی سیکورٹی فورسز پر عملے ہوتے رہے ہیں، جن کا الزام اقام کلدم عسکریت پسند تنظیموں پر عائد کرتے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی گوادر کے علاقے میں عسکریت پسندوں نے ایف سی کے قافلے پر حملہ کر کے تین اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
سابق مغربی پاکستان کے مہاجرین کو مستقل طور پر آباد کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے سلسلے میں نئی دہلی کے مبینہ فیصلے پر بھارتی زیر کنٹرول کشمیری جماعتوں نے منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
بھارت کی وزارت داخلہ سے وابستہ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے حال ہی میں حکومت کے سامنے یہ سفارشات رکھی ہیں کہ نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے عارضی طور پر رہ رہے سابقہ مغربی پاکستان کے 1,00,000 سے زائد پناہ گزینوں کو شہری اور دوسرے حقوق، جن میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی شامل ہے، دیے جائیں. نئی دہلی سے اطلاعات مظہر ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ان سفارشات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے اور اس سلسلے میں باضابطہ اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان اطلاعات کے پس منظر میں کہ حکومت پناہ گزینوں کو بھارتی کشمیر میں مستقل طور پر بسانے کا فیصلہ کر چکی ہے. شوری زدہ ریاست کی سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک ہمگیر ایجیٹیشن شروع کی جائے گی, کیونکہ ان کے بقول اس فیصلے پر عمل درآمد سے بھارتی کشمیر کا مسلم اکثریتی کردار متاثر ہو سکتا ہے. نہ صرف استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں حکومت کے اس مبینہ مجوزہ اقدام پر سراپا احتجاج ہیں, بلکہ ریاست کی سب سے پرانی بھارت نواز سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے بھی سابقہ مغربی پاکستان کے پناہ گزینوں کو ریاست میں مستقل طور پر بسانے کے کسی بھی فیصلے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے بتایا ان کے اپنے الفاظ میں, جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی کردار کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور بھارت میں سے جو ایک خاص آئینی مقام حاصل ہے اسے بھی بگاڑنے کے لیے پر تولے جا رہے ہیں, لیکن ہم ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایک اور بھارت نواز علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس سلسلے میں اجلت میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ خطرناک اور دور رس نتائج کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. سرکردہ آزادی پسند لیڈروں سعید علی شاہ گیلانی, شبیر احمد شاہ اور محمد اعظم انقلابی نے بھی مجوزہ فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک ہمگیر ایجیٹیشن منظم کریں گے. دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی نے الزام لگایا ہے کہ بھارت کشمیر کو ایک نئے فلسطین میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. صورتحال پر غور کرنے کے لیے پیر کو استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس این کا ایک ہنگامی اجلاس سری نگر میں منعقد ہوا, جس کی صدارت کشمیر کے میر وائز اور اتحاد کے چیئرمین مولوی عمر فاروق نے کی. اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سابقہ مغربی پاکستان کے پناہ گزینوں کو شہری اور دوسرے حقوق دینے کے مبینہ فیصلے کا کوئی قانونی اور آئینی جواز موجود نہیں ہے اور کہ اس کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی جائے گی. اگرچہ حکومت نے تاحال اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے, پناہ گزینوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد چند ہزار سے زائد نہیں ہے, اس لیے اگر انہیں بھارتی کشمیر میں مستقل طور پر بسایا جاتا ہے تو اس سے اس کا مسلم اکثریتی کردار ہرگز متاثر نہیں ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو 1947-48 1965 اور 1971 کی بھارت پاکستان جنگوں کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے, اس لیے اس مسئلے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی دیکھا جانا چاہیے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
بھارتی الیکشن کمیشن نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ دہلی اسمبلی کے انتخابات 7 فروری کو ہوں گے اور 10 فروری کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
الیکشن کمیشن نے دہلی اسمبلی کے لیے انتخابی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے, جس کے مطابق 7 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 10 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی. چیف الیکشن کمشنر وی ایس سمپت نے پیر کے روز نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں 11,763 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے, جہاں 1,30,00,000 رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے. انہوں نے بتایا کہ دہلی میں مثالی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو چکا ہے. اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بار پھر انتخابی میدان سج گیا ہے, جہاں بی جے پی, عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے مابین سخت مقابلہ ہوگا. تینوں جماعتیں عوام کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی غرض سے اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. کانگریس نے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر اجے ماکن کو انتخابی مہم کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے. بی جے پی نے رام لیلا میدان میں ہفتے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کی ریلی کے ساتھ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. مودی کی تقریر سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا اصل مقابلہ عام آدمی پارٹی سے ہے. مودی نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کی شدید انداز میں نکتہ چینی کی. عام آدمی پارٹی نے تمام 70 حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور پوری دہلی میں انتخابی مہم شروع کر دی ہے, جبکہ کانگریس کے خیمے میں زیادہ جوش نظر نہیں آتا. پارٹی کے سینئر لیڈروں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے. اس سے قبل دسمبر 2013 میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے جن میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی تھی. عام آدمی پارٹی نے کانگریس کے حمایت سے حکومت بنائی مگر اس نے جن لوک پال کے ایشو پر 49 روز کے اندر ہی استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد صدر راج نافذ ہو گیا جس کی مدت فروری میں ختم ہو رہی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
افغانستان کے صدر اشرف غنی 25 رکنی کابینہ تشکیل دے رہے ہیں. کابینہ کی تشکیل میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے اور اس حوالے سے افغانستان سیاسی مستقبل کے بارے میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کی بھیجی ہوئی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
صدر اشرف غنی اور ان کے اتحادی بننے والے ان کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے کابینہ کی تشکیل میں 3 ماہ بحث و تکرار میں گزارے ہیں. دونوں رہنماؤں کو ایسے میں سخت تنقید کا سامنا رہا جب ان کے ملک کو اپنی سیکیورٹی اور معیشت کے بارے میں بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا سامنا ہے. افغان صدر کے چیف آف سٹاف عبدالسلام رحیمی نے کابل میں ایک تقریب میں کابینہ میں شامل وزراء کے ناموں کی فہرست پیش کی. تقریب میں صدر اشرف غنی بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ وزراء کی فہرست میں 3 خواتین بھی شامل ہیں جو اطلاعات, امور خواتین اور ہائر ایجوکیشن کی وزارتوں کے قلمدان سنبھالیں گی.
وزیر دولت امور پارلمانی معزف است.
مسٹر رحیمی وضاحت کر رہے ہیں کہ افغانستان کا آئین صدر کو پابند کرتا ہے کہ وہ کابینہ کے لیے نامزد افراد کو پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں متعارف کرائیں تاکہ وہاں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جا سکے. ہاؤس کے اسپیکر نے بعد ازاں کہا کہ کابینہ کے لیے اعتماد کا ووٹ ہفتے کے روز حاصل کیا جا سکتا ہے. افغان تجزیہ کار ملک میں انتظام و انسرام سنبھالنے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھتے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ وزراء کی نامزدگی ظاہر کرتی ہے کہ سیاسی کارگزاری کو پیشہ ورانہ مہارتوں پر ترجیح دی گئی ہے. افغانستان کے ریجنل اسٹڈی سینٹر سے وابستہ عبدالغفور لیوال کا کہنا ہے کہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان کے تمام نسلی گروپوں اور صوبوں کو نئی کابینہ میں نمائندگی دی جائے. ان کے بقول ایک مؤثر حکومت کو افغانستان کے اندر سے تعاون اور افغانستان کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کی ضرورت ہے.
میں
بہت محتاط انداز میں پر امید ہوں اور اس بات کا انحصار اس چیز پر ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کس طرح کا بہتر طرز حکمرانی متعارف کراتے ہیں اور وہ کس حد تک معاشی استحکام پر توجہ دیتے ہیں اور یہ کہ پڑوسی ملک کس حد تک افغانستان کی مدد کرتے ہیں اور علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. انٹیلیجنس سروس اور سینٹرل بینک کے سربراہوں کے لیے بھی نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے. کابینہ میں شامل نامزد وزراء کا انتخاب اطلاعات کے مطابق انہی فہرستوں سے کیا گیا ہے جو صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی مذاکراتی ٹیموں نے داخل کرائی تھیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی سینٹرل کمانڈ سے وابستہ یوٹیوب اور ٹویٹر اکاؤنٹ بظاہر ہیک کر لیے گئے ہیں. ہیکرز کا کہنا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے وفادار ہیں. پیر کے روز ٹویٹر اکاؤنٹ پر امریکی فوجیوں کو دھمکیاں دی گئیں کہ خبردار, ہم آ رہے ہیں, آپ تیار ہو جائیں. سامعین, مزید تفصیلات ہمارے آئندہ کے پروگراموں میں سماعت فرمائیے. فرانس جہاں پچھلے ہفتے پیرس میں ہلاکت خیز دہشت گرد حملہ ہوا تھا, حساس مقامات پر سیکیورٹی میں اضافے کے لیے 10,000 فوجی تعینات کر رہا ہے. وزیر دفاع ژانگ دے دریا پیر کے روز انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ فوجی منگل کی شام سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وزیر داخلہ برنارڈ کازینوف نے بتایا کہ ان میں سے تقریباً آدھے فوجی فرانس کے 717 یہودی اسکولوں کی حفاظت کریں گے. انہوں نے یہ بیان صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات پر کابینہ کے اجلاس کے بعد دیا. پیر کے روز امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اعلان کیا کہ وہ شدت پسند تشدد کے انسداد کے لیے بات چیت کی غرض سے جمعرات اور جمعے کو فرانس کا دورہ کریں گے. انہوں نے بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس اور ایف بی آئی فرانسیسی تفتیشکاروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس تنقید کو مسترد کر دیا ہے کہ فرانس میں ہونے والی یکجہتی تحریک میں ریلی میں نہ ہی انہوں نے اور نہ ہی دوسرے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی. امریکی میڈیا کے کچھ ذرائع نے سوال کیا تھا کہ اتوار کے روز کی اس ریلی میں, جس میں دنیا کے تقریباً 40 لیڈروں نے شرکت کی, کوئی سینئر امریکی وفد کیوں شریک نہیں ہوا. فرانس میں امریکی سفیر اور وزارت خارجہ کی یورپ میں اعلی سفارتکار وکٹوریا نولینڈ ریلی میں شرکت کرنے والی امریکہ کے سب سے اعلی عہدیدار تھیں. پیر کے روز بھارت میں باتیں کرتے ہوئے کیری نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اور صورتحال سے نمٹنے پر اوباما انتظامیہ کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ فرانس کے ساتھ انٹیلیجنس کی مشاورت میں اس وقت سے برابر کا شریک ہے جس لمحے یہ حادثہ ہوا تھا.
انڈونیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ایئر ایشیا کی تباہ ہونے والی پرواز 8501 کے ملبے سے ڈیٹا ریکارڈر اور وائس ریکارڈر مل گئے ہیں، انہیں بلیک باکس بھی کہا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد یہ دونوں اہم آلات جدا ہو گئے تھے۔ ڈیٹا اور وائس ریکارڈر کے ملنے سے 28 دسمبر کو اس طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی وجوہات جاننے میں مدد مل سکے گی۔ جہاز پر سوار تمام 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو دارالحکومت جکارتا لے جایا جائے گا، جہاں پر ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے 2 ہفتے لگیں گے۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 کی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو بحیرہ جاوا سے بازیاب کر لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ 28 دسمبر کو تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سٹیو ہرمن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
انڈونیشیا کی ایئر ایشیا پرواز کے ڈیٹا ریکارڈر کو بحریہ کے غوطہ خور پیر کے روز سطح آب پر لائے۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 28 دسمبر کو بحیرہ جاوا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے کریش کر گئی تھی۔ انڈونیشیا کی تلاش اور امدادی کاروائیوں کے ادارے کے سربراہ ہینری بانگ بانگ سولیسٹیو بتاتے ہیں کہ بلیک باکس ڈیٹا اور وائس ریکارڈرز پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ الگ الگ ہو گئے تھے۔
بلیک باکس کا ada 2 bagian، satu adalah flight data recorder dan yang satunya adalah۔
سولیسٹو نے جکارتا میں رپورٹروں کو وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ تلاش اور امدادی کاروائیوں کی ایک مشترکہ ٹیم کے غوطہ خوروں کو پیر کی صبح اس کا پتا چلا اور وہ بلیک باکس کے ایک حصے کو اوپر لائے جس میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر موجود تھا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر ابھی سطح پر نہیں لایا جا سکا کیونکہ اسے بازیاب نہیں کیا جا سکا۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان دونوں ریکارڈرز پر موجود معلومات سے تفتیش کاروں کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد ملے گی کہ ایئر بس A320 کا سمندر میں گرنے کا سبب کیا تھا۔ یہ جہاز سورابایا سے سنگاپور جا رہا تھا اور پرواز کا وقت 2 گھنٹے تھا۔ نصف سے بھی کم وقت میں جہاز کو حادثہ پیش آ گیا۔ جہاز پر 162 افراد سوار تھے۔ ابھی تک 50 سے کم لاشیں بازیاب کی گئی ہیں۔ تلاش کا کام کرنے والے عہدیدار کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ جہاز کے اس ڈوبے ہوئے حصے سے مزید لاشیں مل جائیں گی جو سمندر کے نسبتاً کم گہرے پانیوں میں ہیں۔ انڈونیشیا کی ٹرانسپورٹ وزارت نے سورابایا سنگاپور راؤٹ کے لیے ایئر ایشیا کے لائسنس کو معطل کر دیا ہے۔ 28 دسمبر کو تباہ ہونے والے جہاز کے لیے اس پرواز کی اجازت نہیں لی گئی تھی، لیکن وزارت کا کہنا ہے کہ اس کا پرواز 8501 کے حادثے سے کوئی تعلق نہیں۔ خیال ہے کہ یہ تباہ ہونے والا جہاز انتہائی شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کہتے ہیں کہ اس حادثے کے نتیجے میں ملک میں فضائی سفر کے انتظامات سے متعلق وسیع پیمانے پر موجود مسائل سامنے آئے ہیں۔ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 4th بڑا ملک ہے اور ہزاروں جزائر پر مشتمل ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شمالی اور جنوبی کوریا اپنے علاقے کی کشیدگی کو کم کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کو مختلف قسم کی پیشکش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک ابھی تک کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہوئے ہیں، تاہم وہ مذاکرات کی اہمیت کا ادراک رکھتے ہیں۔ سول سے برائن پیڈن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہائی نے پیر کے روز کہا کہ وہ پیشگی شرائط کے بغیر اپنے شمالی کوریائی ہم منصب سے ملاقات کے لیے رضامند ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
북한은 더 이상 주저하지 말고 대화에 응해야 합니다. 이산 가족 문제의 근본적인
وہ کہہ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کو مزید پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ مذاکرات کے لیے آگے آنا چاہیے۔ صدر پارک کہتی ہیں کہ وہ چاہیں گی کہ وہ امور جن پر پہلے ہی بہت حد تک اتفاق ہو چکا ہے توجہ مرکوز کر کے رابطہ کاری اور اعتماد کو بحال کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے،
ایسان گاجوگ منجے گنبونجوگ ہے گلبتو بھوکھان چمینے سال میں جل ہنگسنگوا۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں امید ہے کہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا منقسم خاندانوں، شمالی کوریائی لوگوں کی معیار زندگی میں بہتری اور قومی شناخت کی بحالی جیسے امور پر تبادلہ خیال کے ذریعے اتحاد نو کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ نئے سال کے پیغام میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر فضا اور ماحول سازگار بنا دی جائے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تاہم پیونگ یانگ نے جنوب کے ساتھ اس وقت تک رابطے سے انکار کیا ہے جب تک سول ان سرگرم کارکنوں کے گروپوں کو نہیں روکتا جو سرحد پار سے شمالی کوریا مخالف مواد کے بھرے ہوئے غبارے فضا میں چھوڑتے ہیں۔ اسی موضوع پر صدر پار کسی حد تک غیر واضح دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آزادی اظہار کے بنیادی حق کا تحفظ ضروری ہے، لیکن حکومت ان گروپوں سے درخواست کر سکتی ہے کہ وہ عوام کی سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر ان کارروائیوں سے باز رہیں۔ شمالی کوریا نے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی ایک تجویز پیش کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا فوجی مشقوں کو ختم کرنے کے بدلے میں اپنے جوہری تجربات روک سکتا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے اس تجویز کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ ایک طرح کی دھمکی ہے۔ ماضی میں پابندیوں کے باوجود بھی جوہری تجربے کرنے کے لیے شمالی کوریا کو اقوام متحدہ کی جانب سے تعزیرات کا سامنا ہے۔ کوریائی تجزیہ کار جان ڈیلیوری سول میں یونیسی یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ انہیں تعجب ہے کہ شمالی کوریا کی تجویز کو بہت جلد مسترد کر دیا گیا۔ ان کے الفاظ ہیں،
دس از دی کائنڈ آف سٹارٹنگ پوائنٹ یو ہیو ٹو لک فار، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ پیونگ یانگ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے آغاز ہے جسے آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ اتنی جلدی پیونگ یانگ سے ہار نہیں منوا سکتے، آپ کو تکلیف دہ مراحل سے گزر کر یہ کام کرنا ہوگا۔ ڈیلیوری کا کہنا ہے کہ یہ تجاویز تعمیری مذاکرات کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں اگر دونوں اطراف پرامن حل کے لیے کام کرنے کی سیاسی خواہش رکھتے ہوں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ۔
صدر براک اوباما نے شمالی کوریا کی حکومت اور اس کی ورکرز پارٹی پر اضافی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ یہ پابندیاں اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ شمالی کوریا کی حکومت نے حال ہی میں کئی اشتعال انگیز کارروائیاں کی ہیں، خاص طور پر سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ پر سائبر حملہ کر کے اس کا قیمتی مواد چرایا ہے اور ایک مخصوص فلم کے دیکھنے والوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، جس سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد اور انسانی حقوق کے کمیشن کے مطابق انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ یہ اقدام امریکہ کے اس عزم کا عکاس ہے کہ وہ عدم استحکام پیدا کرنے والے تخریبی اور ڈرانے دھمکانے والے اقدامات کو جواب دہ بنائے گا۔ خاص طور سے امریکہ کی سائبر سیکیورٹی پر حملوں اور امریکی تاجروں اور فنکاروں کے اظہار رائے کے حق کے استعمال کے خلاف ڈرانے دھمکانے کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس نئے انتظامی حکم نامے کے تحت امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے 3 اداروں کو نامزد کیا ہے۔ یہ ادارے ہیں ریکانیسانس جنرل بیورو یا RGB، جو بنیادی طور پر شمالی کوریا کا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اور ایسی بہت سی سرگرمیوں میں ملوث ہے جن کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ممانعت کر رکھی ہے۔ شمالی کوریا کی کئی اہم سائبر کارروائیاں یہی ادارہ چلاتا ہے۔ کوریا کی کانکنی کی ترقی اور تجارت کی کارپوریشن یعنی KOMID پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ کارپوریشن شمالی کوریا کی ہتھیاروں کی ڈیلر ہے اور بلیسٹک میزائلوں اور دیگر روایتی ہتھیاروں کے پرزے اور آلات برآمد کرتی ہے۔ پابندیوں کی زد میں آنے والا تیسرا ادارہ ٹینگن ٹریڈنگ کارپوریشن ہے۔ یہ سیکنڈ اکیڈمی آن نیچرل سائنس کا حصہ ہے۔ یہ شمالی کوریا کی دفاعی تحقیقات اور ان کی ترقی کے لیے ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ ان کے علاوہ امریکی محکمہ خزانہ نے اسی انتظامی حکم نامے کے تحت 10 افراد کو بھی نامزد کیا ہے جن کا تعلق شمالی کوریا کی حکومت سے ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ جیکب لیو کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں اس بات کی غماز ہیں کہ امریکی کاروبار اور شہریوں کے دفاع کے لیے امریکہ مختلف نو وسیع طریقے استعمال کر رہا ہے اور امریکی اقدار یا امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے والے اقدامات کے خلاف یہ امریکی رد عمل ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
بہجت حاضر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک نیا پروگرام لے کر۔ برطانیہ کی ایک ریسرچ ٹیم نے سمندر کی گہرائی میں 12 آتش فشانوں کے ایک سلسلے کا پتہ چلایا ہے۔ یہ سلسلہ جنوبی اوقیانوس میں دور افتادہ ساؤتھ سینڈوچ جزائر کے قریب ہے۔ انٹارکٹک خطے میں پہلی بار آتش فشانوں کا اتنا بڑا سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ BAS یعنی برٹش انٹارکٹک سروے کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان بڑے آتش فشانوں میں 7 ابھی تک فعال ہیں. بعض پہاڑوں کی چوٹیاں سمندر کی تہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کی بلندی تک اٹھتی چلی گئی ہیں اور اتنی اونچی اور بلند ہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر دیکھی جا سکتی ہیں. بعض آتش فشانوں کے دھانے تقریباً 5 کلومیٹر چوڑے ہیں. سروے ٹیم کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں آتش فشاں موجود ہیں لیکن ابھی تک ان کا پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. ہم اسی علاقے کو کھوجنے کے لیے اس لیے نکلے کہ نقشے پر یہ حصہ خالی پڑا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بڑے علاقے میں کیا کچھ موجود ہے. اس لیے ضروری تھا کہ سمندر کی تہہ کا جائزہ لیا جائے تاکہ نقشے پر واضح کر دیا جائے کہ یہاں پر کیا چھپا ہے. جب سمندر کی تہہ میں موجود یہ آتش فشاں پھٹتے ہیں تو اس سے طاقتور قدرتی اور فطری عمل سامنے آتا ہے جیسے سونامی. بی اے ایس ٹیم کا کہنا ہے کہ اس دریافت کے بعد اب ریسرچرز کو مدد ملے گی کہ وہ اس عمل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. بی اے ایس ریسرچ ٹیم نے ایک مخصوص نوعیت کی سونر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سمندر کی تہہ کا نقشہ تیار کرنا شروع کیا ہے. اگرچہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کا 3D میپنگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھرپور انداز میں مشاہدہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن سائنسدان بتا سکتے ہیں کہ یہ آتش فشائیں ہیں. ریسرچر کہتے ہیں کہ ان کی کون یا پھر مخروطی بناوٹ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ممکن ہے کہ یہ آتش فشاں پہاڑ ہیں. اس کے علاوہ ریسرچروں نے یہاں سے ملنے والے مادے پر کیے جانے والے تجربوں کی مدد سے بھی معلوم کیا ہے کہ یہ آتش فشانی راکھ اور سیاہ لاوے کے ٹکڑوں سے مشابہ ہیں. پھر ان آتش فشاں پہاڑوں سے خارج ہونے والے گرم پانی سے ایک منفرد ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام تشکیل ہوا ہے جس میں کئی ایسی نوعیت کی مخلوقات کی بحری زندگی کے بارے میں پتہ چلا ہے جو کہیں اور پائی ہی نہیں جاتی. ان آتش فشانوں کے بارے میں 1962 میں بھی اشارہ ملا تھا جب ایک بحری جہاز نے یہ خبر دی تھی کہ اس علاقے میں کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہے. ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ منجمد اور بالکل الگ تھلگ صورتحال کے باوجود ریسرچ کی مہم بور کرنے والی نہیں کیونکہ ہر لمحے ایک نئی پوشیدہ دنیا سامنے آتی ہے جسے پہلے انسانی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. برٹش انٹارکٹک سروے ایک کلیدی انٹرنیشنل انوائرنمنٹل ریسرچ سینٹر ہے جسے آپ بین الاقوامی ماحولیاتی تحقیقی مرکز کہہ سکتے ہیں اور انٹارکٹک میں برطانیہ کی قومی سطح پر ہونے والی سائنسی سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے. تو جب بھی سمندر میں موجود ان آتش فشانوں کے بارے میں کچھ اور دلچسپ معلومات ملی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی میں بیچے جلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ دریاؤں کا سینہ چیرے, پہاڑوں کو سر کرے, ہواؤں کا رخ بدلے, پوری کائنات کو اپنے زیر نگین کر لے. اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے ایسا کر بھی دکھایا ہے اور اس کے عزم کو پورا کرنے میں قدرت نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے. پانیوں سے کھیلنے کی اس کی خواہش انسان کو سمندروں سے بھی خوفزدہ نہیں کرتی اور اپنے شوق کی تکمیل میں اس نے کشتی رانی, جہاز رانی اور سرفنگ جیسے کھیل ایجاد کر لیے ہیں. مگر کھیل کوئی بھی ہو, سب چاہتے ہیں کہ کوئی معذوری اس کے آڑے نہ آئے. لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے امریکی سے ملواتے ہیں جس نے پانی کی لہروں پر سرفنگ نہ صرف یہ کہ کافی بڑی عمر میں شروع کی, یعنی 30 سے اوپر کی عمر میں, بلکہ اس وقت جب ایک حادثے میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی. اور اب وہ دوسرے معذور لوگوں کو لہروں پر چلنا سکھاتے ہیں. ان کی تنظیم کا نام ہے ایم سرف. ڈینا کمنگز امریکی ریاست مین میں 27 سالہ میتھیو فش کو سرفنگ سکھا رہے ہیں. فش جزوی طور پر بینائی سے محروم ہے. کمنگز فش کو سہارا دے کر سمندر میں لے جاتے ہیں جبکہ سرفنگ بورڈ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. فش اس بورڈ کو پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مرتبہ کی کوشش کے بعد انہیں توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خوش خوش واپس ساحل پر آ جاتے ہیں. ڈینا کمنگز ایک مرین کی حیثیت سے 1990 کی خلیج کی جنگ کے دوران 2 مرتبہ عراق میں فرائض سر انجام دے چکے ہیں. وہ وہاں سے بحفاظت واپس آ گئے مگر 2002 میں کار کے ایک حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے. کمنگز کہتے ہیں کہ اس حادثے نے انہیں جسمانی ہی نہیں ذہنی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا. میں بس زندہ تھا, جی نہیں رہا تھا. زندگی کی قدر مجھے ٹانگ گنوا کر آئی اور میں نے سوچا کہ بس اب جینا شروع کر دوں. میں اب پہلے سے زیادہ سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں. آئندہ ہفتے ہوائی میں ایک مقابلے میں حصہ لوں گا. 2003 میں ڈینا کمنگز نے اپنی ایک تنظیم ایم سرف کے نام سے قائم کی. اس گروپ میں سرفنگ کی کلاسز ہوتی ہیں اور مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں اور یہاں ہر طرح کی معذوری والے لوگ آ سکتے ہیں. حال ہی میں تربیت کا یہ پروگرام امریکہ کے مشرقی ساحل پر بھی منعقد کیا گیا۔ مین میں 11 طلباء اس کلاس میں شریک ہوئے اور وہ پورے شمال مشرقی امریکہ سے آئے تھے۔ 57 سالہ برائن فاس کا تعلق نیو ہیمپشر سے ہے۔ پوری زندگی وہ معذوری کا شکار رہے۔
1955
میں مجھے پولیو ہو گیا تھا اور اس وقت میں 2 سال کا تھا۔ اسی سال پولیو ویکسین آئی تھی مگر میں نہیں لے سکا۔ برائن فاس کی ٹانگیں کمزور ہیں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، مگر انہیں سائیکل چلانا اور اسکینگ بہت پسند ہے اور اب انہوں نے سرفنگ بھی شروع کر دی ہے۔ شان میکلالن میساچوسٹس کے سب سے کم عمر سرفنگ اسٹوڈنٹ ہیں۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب، اور ہمارے انجینئر ہیں نیلسن لوپس۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔